اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس بات کے سننے کے لیے یہاں جمع کیا. ہم دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس وقت میں نہ صرف یہ کہ خود بہت کچھ لینے اور دینے والا بنائے بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی معاون ثابت ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 جو 21ویں پارے کی پہلی آیت بھی ہے وہ رکھی ہے. آئیے آج اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو ایک اثر دل دماغ اور روح پہ ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک. آپ پڑھ کر سنائیے وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی من الکتابی کتاب میں سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میں اس وقت بھی آپ سب سے خواہش کروں گی کہ آپ سب ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ یہ لفظ لکھیے کہ ہم اس وقت اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں. اور اگر اس وقت اس سننے میں ہی ہم ڈسٹریکٹڈ ہوں گے تو پھر اس کمرے سے اس مسجد سے باہر نکل کر تو بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں. آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہماری رکاوٹیں بہت سی ہیں. انشاءاللہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو کہ آپ کو وحی کیا جاتا ہے. آخر کیوں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز وحی کی جا رہی تھی؟ قرآن تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کے اوپر پہلی وحی جو آئی تھی اقرا باسم ربک الذی خلق کی صورت میں آئی تھی کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. اگر آپ اس ایک وحی کے اوپر غور کریں تو آپ کو مجھے دین کا مزاج سمجھ آئے گا. بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج ہم مسلمان دین کا مزاج ہی نہیں سمجھ پائے. ہم میں سے کچھ نے دین کا مزاج عبادت کو سمجھا, ہم میں سے کچھ نے دین کے مزاج کے نام پر کچھ رسمیں کرنا شروع کر دی, ہم میں سے کچھ عبادات کے نام پہ دیندار بنتے ہیں, لیکن ہمارے دین کا مزاج اقرا ہے. پڑھیے. کون سا پڑھنا؟ بسم ربی کا. آج ساری باتیں نہ کروں نا, ایک لفظ بول کے اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں مجھے یقین ہے کہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اور جو ساری بیماریوں کے بعد آخر میں ایک دوا نکلتی ہے وہ نکل آئی کہ آج امت کی پستی اور زبوں حالی اور جو تکلیف دہ حالات ہیں ہمارے پوری دنیا میں اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارا تعلق اقرا باسمی سے کٹ گیا. اقرا باسمی ربک سے کٹے. دنیا کی تو کچھ نہ کچھ مجبوریوں کے ساتھ, کبھی شوق کے ساتھ, کبھی مصلحتوں کے ساتھ ہم نے تعلیم بھی لی, سیکھا بھی. صبح سے گھروں کا ماحول آپ دیکھتے ہیں کیسے بن جاتا ہے. ہمارے بچے اسکول میں جانے والے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے سارا گھر حرکت میں آ گیا. ہماری ساری روٹین بچوں کے اسکول جانے اور نہ جانے سے جڑتی ہے, بلکہ معذرت کے ساتھ کہ ہماری تو فجر کی نماز بھی بچوں کے اسکول جانے یا نہ جانے سے جاتی ہے. اشارہ کیا ہے کہ 5 دن ہماری بھی نماز وقت پہ ہے کیونکہ بچوں کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے یا اگر آپ کے شہر میں سیٹرڈے ہے یا سنڈے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ جس دن بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو اس دن لوگ فجر بھی قضا کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ صبح بچے اسکول جا رہے ہیں. بچے رات دیر تک کھیل رہے ہوتے ہیں. پوچھا آپ کیوں نہیں جو سو رہے؟ تو کہتے نہیں کل تو چھٹی ہے. کس چیز کی چھٹی؟ اسکول نہیں جانا. تو بیٹا آپ کو نماز کی بھی چھٹی ہے؟ تو وہ بچہ ایک تھا مجھے کہنے لگا ہم نماز پڑھ کے سوئیں گے. یعنی بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کی خاطر الحمدللہ کوشش بھی کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہلے کہ یہ نون ہے، اس سب کو پتا کہ یہ ہونا ہے، اس کو سب کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی رہتا نہیں، یہاں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں آپ اپنے بچے کو گھر نہیں رکھ سکتے، خاص ایک سرٹن ایج ہے، جیسے آپ 3-4 سال کی، 5 سال کی، اس کے بعد اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے، آپ کے بچے کو بھی لے جائیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ رہے۔ یہ تو ہمارے ملک کی بہاریں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاموں پہ بھیج دیتے ہیں، کہیں گھروں میں کام کرتے ہیں، کبھی ورک شاپس میں کرتے ہیں، لیکن وہ بچے پڑھتے نہیں۔ اور اس ٹرپ میں جو چیز میں نے درد کے ساتھ زیادہ دیکھی ہے، خاص طور پہ کراچی میں، کہ گلیوں کے چوراہوں پہ، موڑوں پہ، جہاں بھی گاڑی رکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے آ جاتے ہیں۔ بہت ناقابل بیان حالت ہے کہ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھیک مانگنا تو سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں سکھاتے۔ لیکن اصل بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اتلو۔ اگر آپ لفظ اتلو کو دیکھیں، تلا یتلو تلون، اردو میں ہم اس کو تلاوت کے نام سے جانتے ہیں، تلاوت کیجئے، آپ پڑھ کر سنائیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوتا تھا اس کو پڑھ کے سنانے کا کیوں حکم ہے؟ یہ نہیں کیوں کہہ دیا کہ لکھا ہوا دے دیجئے ان کو، ایک ایک مصحف بانٹ دیجئے، ایک ایک قرآن کا نسخہ ان کے گھروں میں دے دیں۔ تو یہاں اس آیت پہ علماء کرام بھی یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا مزاج پڑھ کر سنانے والا ہے۔ کسی سے بات کریں کہ آپ کسی کلاس میں جاتی ہیں، آپ قرآن پڑھتی ہیں، نہیں میرے گھر میں تفسیر ہے، میں وہاں سے پڑھتی ہوں، ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ کل پرسوں بھی کہیں بیٹھے تھے، ساتھی بات کر رہے تھے، کون سی تفسیر اچھی، وہ اچھی، وہ بولی، تو وہ سب اپنی اپنی بات بول رہے تھے، تو میں نے آخر میں ایک ہی جملہ ان کو بولا، میں نے کہا سسٹرز، مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر 50 تفسیریں بھی آ گئیں، لیکن آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں اصل میں ایک استاد کی اہمیت کا ذکر ہے۔ دنیا کا کوئی کام گھر بیٹھ کے ویسے نہیں آتا جیسے کہ اس کو سیکھ کے کریں تو آتا ہے۔ تو دین کا علم، کتاب کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور ہماری ذاتی زندگی، ڈے ٹو ڈے لائف، طہارت اور نمازیں، روزے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر بیٹھ کے نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا، اور اس حکم پر آپ عمل کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی، آپ اس آیت کو پہلے خود پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو صحابہ کرام ہوتے تھے، آپ ان کو وہ آیت پڑھاتے، صحابہ بھی اس کو یاد کر لیتے تھے، آپ کو بھی وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آپ ان آیتوں کی تذکیر فرماتے تھے کہ اس میں حکم کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کروائی، اور آپ ہی کے اقوال کی روشنی میں پھر صحابہ کرام نے آگے اس کام کو کیا۔ تو اس آیت کے حصے میں اتنی بات کر کے آگے چلتی ہوں کہ آج مجھے آپ کو یہاں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا خود کو یقین دلانا ہے وہ کیا ہے، کہ مجھے اس کتاب کو سیکھنا ہے۔ کہاں سے سیکھیں، کس سے سیکھیں، کیسے سیکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے جاؤں گی کہ اس قرآن کو باقاعدہ سیکھے بغیر دنیا سے جانے والے اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے جو ان کو جنت میں جا کے بھی نہیں ملے گی۔ دوبارہ اس جملے کو بولتی ہوں، ذرا سا غور سے سنیے گا۔ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، اس کے لفظی ترجمے کو یاد کرنا، اس کے معنی پہ غور، اس کے مفہوم پہ غور، یہ ایک ایسی پیاری جنت ہے کہ دنیا میں آپ کو جنت سکھاتی ہے، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دشمنوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا، الزامات حق والوں پہ لگتے ہی رہتے ہیں، لوگوں نے سوچا کہ جیل میں جب ان کو ڈال دیں گے تو بس ختم، دکھی روئیں گے، دھوئیں گے، ہائے میں مر گیا۔ تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ میری زندگی کے بہترین دن ہیں، مجھے تعلیم اور تعلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں دکھتی۔ اور کیا جملہ تھا ان کا؟ کہتے تھے ان نہ جنتی معیش، میری جنت تو میرے ساتھ ہے۔ ایمان والے کی جنت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، میں اور آپ جس جنت کی امیدوار ہیں نا، اور جس جنت کو ہم پانے کے لیے عبادات کے نام پہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو جس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے وہ کرتا ہے، اس جنت کا ایک چھوٹا سا ٹریلر دنیا میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان والے کے دل کا سکون۔ آپ یہاں بیٹھ کر اسی وقت اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں جنت میں ہوں؟ وہ کیسے پتا چلے گا؟ خوش، سکون، اطمینان، میرے جیسا کوئی نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا کسی کو نہیں دیا، میں اللہ کی شکر گزار بن جاؤں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، زبان پہ تو یہ آ ہی نہیں سکتا کہ ادھر درد ہے، ادھر تکلیف ہے، یہ بچے کا دکھ ہے، یہ ماں کا دکھ ہے، یہ بھائی بہن کا دکھ ہے. ایمان والے کو کوئی دکھ نہیں ہوتا سوائے ایک دکھ کے کہ میری آخرت کیسی ہوگی، میرے ساتھ کل کیا ہوگا. شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر ایک لمحے کے لیے کہا، آپ کو پتا ہے فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ہم ہوتے تو شروع ہو جاتے، کیا کہا، کیسے کہا، کس نے کہا، کیوں کہا، اور میں تمہیں بتاؤں، ہم تو ایک لمبی ناختم ہونے والی لسٹ شروع کر دیتے نا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، مجھے بس تین ہی فکر ہیں دنیا میں، ایک یہ ہے کہ آج نیکی کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کے وقت کیا کروں گا، یعنی مراد ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں، کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں. دوسری بات ہے کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں. فم منوت یا کتاب بہو بھی یمین ہی و شمالی، قرآن میں آتا ہے. تو میں تو اسی غم میں مبتلا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے دائیں میں ملنا ہے کہ بائیں میں، رائٹ یا لیفٹ. اور تیسری بات ہے کہ جب پل صراط سے گزروں گا تو کیا میں پل صراط سے عافیت سے گزر جاؤں گا. اب اس کے بعد کی بات آپ کے میرے سننے کی نہیں، یاد رکھنے کی ہے. کہنے لگے کہ اگر ابو ہریرہ ان تین مقامات پر کامیاب ہو گیا، یعنی خاتمہ بالخیر ہوا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، پل صراط سے عافیت سے گزر گیا، تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس والا ایٹیچیوڈ جو گورے کرتے ہیں، ہو کیئر، یہ ہم کیئر کیئر میں ہی مارے جاتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کی کیئر کر کے اپنی زندگی کو جیرن کر دیتے ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. پھر اس کی اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں ان تین میں سے کسی ایک مقام پر روک لیا گیا، میں کامیاب نہ ہوا، تو دنیا کے ہر انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی برائی کرے کہ کتنا بدبخت تھا کہ ان مقامات پہ پھنس گیا. کبھی آپ اور میں اپنے غموں کو تو دیکھیں، ہم ذرا سی اپنی اللہ کی نعمتوں پہ غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارے دل مطمئن ہے، کانٹینٹ ہے، پیس ہے، اندر ٹرنکولیٹی ہے، سکون ہے. آپ دیکھیے کہ ایمان والے کی زندگی میں کوئی بھگ دوڑ نہیں ہوتی، اس کے پاس سٹریس کا لفظ نہیں ہوتا، ڈپریشن نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں حسرت، یاس، مایوسی، کاش، ہائے، آئی وش، آئی ہوپ، یہ نہیں ہوتا. وہ تو ایسے مسلم ہوتا ہے جیسے درخت مسلم ہے، جیسے پہاڑ اور پھل اور پھول مسلم ہے. وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پہ خوشیاں مناتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی جن. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دن کی پانچ نمازوں میں بار بار دہرایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کے وعدے، ایاک نعبد ویاک نستعین. یہ میرا آپ کا اللہ سے پیار ہے، اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے چن لیں، ہمارا نام قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں لگ جائے. ایک روایت سنا کر اگلے موضوع پہ چلتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو دنیا میں پر وہ اللہ کے گھر والے ہیں. اہل اللہ کا لفظ آتا ہے، جیسے آپ اور میں کہتے ہیں نا اہل عیال بما اہلیا. تو صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی تھی، قالوا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے. لوگ سوچ رہے تھے شاید اس میں انبیاء کرام کا نام آئے گا، کچھ نیک صلحہ لوگ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن ہیں، ہم خاص تو وہ خاص لوگ ہیں اور وہ اللہ کے گھر والے ہیں. آپ دیکھیں کتنی پیاری نسبت ہے، ہم کتنی خوشی سے کہتے ہیں یہ میری خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری چچی ہیں. ہم رشتوں کی محبت کو محسوس کرتے ہیں نا. اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اپنے گھر والے کہا ہے. اور اس میں امام بخاری کا بہت لمبا چوڑا خوبصورت بیان ہے جو اس وقت نہیں بیان کروں گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ میں شامل کر لے، ہمارا تعارف قرآن بن جائے، ہمارا سونا جاگنا جینا مرنا، ہماری زندگی کا ایک ایک رنگ اس قرآن کے رنگ میں رچ جائے. یہی خوش رہنے کا راز ہے، یہی آپ کو مطمئن کرے گا. یہ ایک ایسی پیاری چھاؤں ہے کہ جس میں رہتے ہوئے آپ دنیا میں جنت پائیں گے. آخرت کی جنت اچانک نہیں ملے گی، پہلے دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے، پھر آخرت کی جنت ملتی ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ اچھا آج تو ٹھوکروں میں ہیں، آج تو بہت ہی دکھی ہیں، کل جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہرحال اگلی بات جو آج ہمارا خاص طور پہ جس پہ بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، واقعی میں صلاح اور نماز قائم کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست واحد کے سیغوں میں حکم دیا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ آیت تو بہت جگہ آتی ہے نا، اقیم الصلاۃ یا ویقیمون الصلاۃ، تو وہ نون جو ہوتا ہے نا یہ جمع کی علامت ہوتا ہے، یہاں کے اقیم بس اقیم، قم سے اقیم قائم کیجئے، الصلاۃ نماز، گویا کہ کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں ہی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے کر گئے بلکہ ان کو بھی نماز کا حکم دیا گیا. نماز ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہی، ہر نبی کے دور میں تھی، اس کو چھوڑ دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ آ جائیں. اسلام سے پہلے بھی آپ عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، سنا ہوگا آپ نے. کبھی آپ نے سوچا کیا پڑھتے تھے؟ نماز تو جا کے کہیں مکہ دور کے آخر میں فرض ہوئی. تو فطرت کی پکار ہے، یاد رکھیے ہماری فطرت، ہیومن انسٹنکٹ، جو ہمارے اندر کی ایک طلب ہے نا، وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھکے. جیسے آپ دیکھیے کہ 7-8 گھنٹے کے بعد پیٹ کچھ مانگتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے بھوک لگی ہوئی ہے. 4-6 گھنٹے پانی نہ پئیں تو حلق خشک ہونے لگتا ہے نا، دل کرتا ہے کہ کچھ پئیں. 8-10 گھنٹے مسلسل جاگ لیں تو دل چاہتا ہے کہ سوئیں. یہ ساری فطری چیزیں ہیں، فطری طلب ہے. پھر کچھ کھا لیں تو کچھ گھنٹے کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب جسم سے یہ چیزیں نکل جائیں. یہ فطری عمل ہے. اسی طرح کا ایک فطری عمل جو آج ہم سب سمجھ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد کبھی نماز بھاری لگے گی. اور وہ فطری عمل کیا ہے کہ واقعی میں صلاح ہماری روح کی پکار ہے کہ ہم دن میں کچھ بار، کچھ گھنٹے، کچھ وقت اپنے مالک کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں. نماز کیا ہے؟ اللہ کے آگے شکرانہ کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، تجھے کیا دوں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ تو الغنی ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو داتا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، میں آپ اس کو کیا دیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے، کسی سے سبزی لی تو پیسے دے دیے، دودھ منگایا تو پیسے دے دیے، کسی نے آپ کو کھلایا آپ نے اس کو کھلا دیا، محبت ملی محبت دی. دنیا میں ہر چیز پیسوں سے نہیں بھی لینا تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک چلتا ہی رہتا ہے. ہم بھی مطمئن رہتے ہیں کہ چلیں کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کیا کچھ دیا، اپنے ذہن میں رکھیے. آپ دیکھیے بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی سسٹر سے بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے لیٹسٹ انفارمیشنس دی کہ یہاں کی ڈاکٹر جو ہیں وہ جان بوجھ کے سوزیرین کرتی ہیں، سوزیرین آپ سمجھتے ہوں گے، آپریٹ کرتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ پیسے اس کے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا، یہاں پیسے دینے پڑتے ہیں بچے کے ہونے کے؟ کہتی جی. کتنا بل ہے؟ کہنے لگی 1,25,000 روپیہ. 1,25,000 کا بل آتا ہے جب بچہ آپریشن سے ہو. میں نے کہا اچھا نارمل ہو تو پھر تو کچھ نہیں لیتے ہوں گے. کہتی اس کا 75,000 ہے. میرے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کیونکہ میں نے جن ملکوں میں آنکھ کھول لی ہے کچھ کئی سال سے، وہاں تو بچہ پیدا ہونے پہ دیتے ہیں. آپ کو 50,000 کرون دیتے ہیں، جاؤ بچے کی شاپنگ کر لو. 1 سال کی چھٹی دیتے ہیں، آپ کے شوہر کو 2-3 مہینے کی چھٹیاں دیتے ہیں، اور پیسہ لینا تو سوال ہی کوئی بچے کا پیسہ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ دنیا کے لوگ اگر ڈاکٹر ہیں، جیسے چلے 75,000 انہوں نے دیا ہوگا. میں نے کہا ہر ہاسپٹل والے اتنا ہی لیتے ہیں یا کوئی آپ خاص ہاسپٹل میں جاتی ہیں؟ کہتی ہم جہاں جاتے ہیں وہ تو اتنا ہی لیتے ہیں. چلے 60 لیتا ہوگا، کوئی 50 لیتا ہوگا، 40، لیکن یہ تو آپ بھی کہتے ہی ہوں گے کہ سبھی لیتے. آپ امیجن کیجیے وہ صرف بچے کو ڈلیور کرنے کا لے رہے ہیں. ڈلیوری کیا ہے؟ مشکل ہے. آپ چیز خریدیں بنائیں، ڈلیور کرانا کیا ہے؟ 2 منٹ کی بات ہے. لیکن کیا اس بچے کے ساتھ کو بل آتا؟ آنکھیں اتنے کی، کان اتنے کے، بازو اتنے کے، نیلی آنکھوں کا اتنا بل، براؤن آنکھوں کا اتنا بل ہے آتا؟ اب وہ بل تو نہیں آیا، بالکل فری آف کاسٹ. اور آج تو یہ ہمارے چونچلے ہیں نا ہاسپٹلوں میں جانے کے. آج سے 25-30 سال پہلے سارے بچے گھروں میں ہی ہو جاتے تھے، اور آج بھی جنگلوں میں دیہاتوں میں آپ دیکھیے کوئی پیسہ نہ بھی لگے تو بچے ڈیلیور ہوتے ہیں. اب جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کوئی بل نہیں آتا. اس بل کو ہم نے بائی انسٹالمنٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قسطوں میں، ہم نے اس بل کو پے کرنا ہوتا ہے. بات سمجھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سارا ایک دم نہیں پے کر سکتے نا تو آپ سٹیپس میں دے دیجئے، انسٹالمنٹ میں کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج اگر میں اور آپ اپنی نماز کو دیکھیں تو اقیم الصلاۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح تم باقی ضروریات پوری کرتے ہو تو مطمئن ہو جاتے ہو نا. اب دیکھیے کھانا کھانے سے پہلے کی کیفیت اور کھانا کھانے کے بعد کی کیفیت، فرق ہوتا ہے. बिल्कुल फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। पहले वैसे हमारा हाल तो एक ही जैसा होता है, पहले नकाहत से नहीं उठ पाते, फिर ज्यादा खाने की वजह से नहीं उठ पाते। और खास तौर पे अगर किसी के घर गए हो या बफे में गए हो, वो किसी ने एक डिस्क्रिप्शन दी, बफे सिस्टम आप समझते हैं ना, ऑल यू कैन ईट। ये भी जुमला बड़ा बुरा, वैसे तो इतना नदीदा तो नहीं बंदा होता कि सब कुछ खा ले। तो किसी ने पूछा कि ये बफे सिस्टम क्या होता है, बाज लोग हमारे उसको बूफे कहते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी कहें। तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, जब जाओ उस वक्त भी कमजोरी इतनी हो कि दूसरे तुम्हें छोड़ें जहाँ, और जब वापस आओ तो दूसरे तुम्हें उठा के लाए, इसको बूफे कहते हैं या बफे कहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि खाया हुआ खाना दोबारा खाने को दिल करता? आप खाना खा चुके और आपको कोई आपकी मनपसंद चीज भी दे तो आपका दिल नहीं करेगा ना, कैफियत फर्क होती है। इसी तरह नींद भर चुके हों, सो चुके हों, तो उसके बाद और सोने को दिल नहीं करता, बल्कि फिर कमर दुखने लगती है, फिर दिल करता है कि हम उठें। बस इसी कैफियत को अपने सामने रखिएगा। और वो क्या है कि जब हम, अब मैं जो सवाल करूंगा ना, ये बहुत क्रिटिकल है, आपको अपने ऊपर, मुझे अपने ऊपर लेने हैं। देखिए बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, दोबारा कहूंगी कि अपने आपको हम तैयार रखें सवाल के लिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की कैफियत फर्क होती है ना। तो क्या नमाज पढ़ने से पहले और नमाज पढ़ने के बाद की कैफियत मेरी एक ही होती है? फर्क होनी चाहिए, कुछ फर्क पड़ना चाहिए। वो फर्क क्या होता है आप देखिए कि नमाज पढ़ के खाने में आपसे कोई पूछे क्या खाया, पता नहीं कैसा था, पता नहीं, यानी ना टेस्ट का पता, ना इंग्रेडिएंट्स का पता, ना सब्जी का नाम पता, इज इट पॉसिबल? तो चले मैं आपसे, आप मुझसे पूछ ले। बेशक अभी जोहर की नमाज पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा, क्या वादे इकरार हुए, क्या कौलो इकरार हुए? हमें तो शायद ये भी नहीं याद होगा कि सूरत कौन सी पढ़ी थी। एक स्पीड पकड़ते हम सुबहान अल्लाह बिहम्दिहा से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वो कुल हुवल्लाहु अहद पे पूरी होती है, इल्ला माशाल्लाह, जो बड़े खुशू से पढ़ते हैं। आप एक नमाज ऐसी पढ़े जिस नमाज में आप कहें कि मेरी तवज्जो ना भटके, यकीन करें आप पसीने पसीने हो जाएंगे। सिर्फ दो नफिल आप कल जाकर या रात को इस सोच से पढ़िए कि मैंने जाय नमाज पे खड़े होने से लेकर जाए नमाज से उठने तक किसी जगह तवज्जो नहीं छोड़नी, जो पढ़ रही हूं उस पर गौर करना है। बिलीव मी, आप तशहुद तक पढ़ जाएं तो बड़ी बात है, सलाम फेरने से पहले एक आध बार जरूर तवज्जो चली जाएगी। शैतान हिस्सा उछक लेता है, हमारी नमाजों में से चीजें ले लेता है। हम में से बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने से पहले और नमाज पढ़ने से बाद एक ही जैसे होते हैं। मैं एक मिसाल देती हूँ, फिर आयत का अगला हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखिए कि ये दिन में जो 5 बार रोक रोक के नमाजें पढ़ाई जाती हैं, फजर नींद रोकी जाती है, नींद तोड़ो तो फजर पढ़ो, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, हैया अल सला हैया अल फला, जोहर में कामों में मसरूफ हैं, खाने पक पका रहे हैं, कहा छोड़ो चूल्हा बंद करो, हैया अल सला, चलो उठो नमाज पढ़ो। असर में फिर दोबारा खाने के बाद शायद लेट गए या चाय पी रहे हैं या दिन के ख़त्म होने का एहसास है, कहीं जाना है आना है, कहा नहीं उठो पहले हैया अलैहिस्सलाम। फिर मगरिब जिस वक़्त तो बिल्कुल ही रिग्रेट होता है, अफसोस हो रहा होता है कि हाय दिन हाथ से निकल गया, हाय क्या होगा, हाय दिन जा रहा है, अभी आज के तो टारगेट पूरे नहीं हुए, कहा वो सब छोड़ो पहले नमाज के लिए खड़े हो जाओ। और ईशा सारे दिन की थकन, सारे दिन के टूटे फूटे, कहा नहीं जाना बिस्तर में पहले नमाज पढ़ो। क्यों, क्या ये कोई सजा है? आप सोचिए। देखिए बाज़ बच्चे बहुत ही मासूम सवाल करते हैं। एक बच्चे ने ये सवाल किया, फिर उसकी माँ ने मेरे से पूछा कि ये हम बार बार क्यों इतनी दफ़ा नमाज पढ़ते हैं? और सबसे ज़्यादा सवाल जो माओ की तरफ से आता है, वो माएँ जो बड़ी बाशऊर है माशाल्लाह, यानी जो वाकई अपने बच्चों को नमाज का कहती हैं, आज तो ये कहना भी एक रस्म ही बन गया, उठो बेटा नमाज पढ़ लो, और फिर नहीं पढ़ी पढ़ी कोई बात नहीं है। हालांकि वही बच्चा आधे घंटे बाद स्कूल के लिए उठ जाता है और स्कूल चला जाता है, नमाज पे नहीं उठते बच्चे, वजह क्या है? इसी तरह एक माँ ने मुझे कहा कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, ये बच्चे इनको समझाएं ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं वो नहीं। एक तीसरा बच्चा था, उसका बड़ा ही प्यारा मासूम सा कमेंट था जो उसकी माँ ने मेरे साथ शेयर किया। छोटा बच्चा अभी उसका, मेरे ख्याल 5-6 साल का होगा मेरे ख्याल में, कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे कहता है मामा, बाहर की बात है यहाँ की नहीं है, मामा नॉन मुस्लिम्स तो बहुत मजे में है, वो तो खूब सो सकते हैं। कहा क्यों? कहने लगे बिकॉज उनको इशा तक जागना नहीं पड़ता और उनको फजर के लिए उठना नहीं है। یعنی اس بچے کا سوال کیا تھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز کے لیے جاگنا ہی پڑے گا، ناروے میں رات 1-1.5 بجے تک آپ جاگتے ہیں کبھی گرمیوں میں، پھر کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے پھر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح فجر کے لیے بعد دفعہ 2:30 بجے رات کو اٹھنا پڑتا ہے اور کبھی صبح 9:30 بجے اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری زندگی تو نمازوں سے چلتی ہے نا. تو اس بچے کا خیال کیا تھا کہ دے آر سو گڈ اور ان کو بہت مزہ آ رہا ہوگا کہ مطلب وہ سوچتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہیے کہ ٹو مچ سلیپ از ناٹ گڈ فار دی ہیلتھ، بہت سونا صحت کے لیے اچھا نہیں. میں نے کہا وہ بچہ یہی نہ سوچنے لگ جائے کہ ہم مسلمان بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی نیند کم ہے، کیونکہ ایک خاص وہ حد سے زیادہ سونا بھی نقصان دیتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، ان سب کو اگر میں سم اپ کروں تو یہ بتائیے کہ یہ نماز جو میرے آپ کے سامنے اللہ نے 5 دفعہ دن میں پیش کی، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ہماری ٹریننگ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ نماز کورس، صلاۃ ٹریننگ کورس کیا ہے، تمہیں قربانی دینی ہے. کیا قربان کرتے ہو؟ نیند قربان کرتے ہو، آرام قربان کرتے ہو، گھر کے کام قربان کرتے ہو. پھر نماز ہجرت سکھاتی ہے، ہجرت کا سبق ہے نماز میں. چھوڑو اپنے اتنے ضروری کام میں آپ مصروف ہیں، اتنے ضروری کام میں مصروف ہیں، امام صاحب کھڑے ہو گئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اگر اس کا منظر دیکھنا چاہیں تو آپ سعودی عرب جا کر دیکھیں، کھلی دکانیں چھوڑ کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، گولڈ کی دکانیں پڑی ہیں، کھلی ہیں، کسٹمر کھڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. ایک اسکالر تھے تو ان کا میں کوئی پڑھ رہی تھی، ان کی کچھ انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سعودی عرب گیا کچھ دنوں کے لیے تو مجھے ایک سوٹ کیس خریدنا تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، میرے اپنے بھی درس چل رہے تھے. تو ایک دن میں نے چلتے چلتے ایک جگہ سوٹ کیس والے سے بات کی، بہت ہو کر کے پسند کر کے وہ میں نے اس سے اوکے کیا، میں پرس میں سے پیسے نکالنے لگا ہوں، اتنے میں امام کی آواز آ گئی حی علی الصلاح رضان شروع. تو اس نے کہا خلاص 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 پھر آنا. اس نے کہا بھائی میں ابھی چلا جاؤں گا، میں ادھر واپس نہیں آؤں گا، یہ ہے میں نے لے لی، بس میرے سے پیسے لے لو. تو کہتا ہے کہ وہ ینگ لڑکا جو دیکھنے میں اتنا کوئی دیندار نہیں لگ رہا تھا، بالکل ایک ینگ ایج کا بچہ تھا، وہ مجھے غصے سے کہتا ہے کیا تم مجھے حرام کھلاؤ گے؟ اذان ہو گئی ہے، میں تم سے پیسے لیتا رہوں، جو کسی اور سے لے لو، ہر دکان سے بکتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آئی تھی کہ نماز کی اصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. یہ ہے اصل میں نماز کا ایفیکٹ. نماز کا جو آخری اثر ہے وہ یہ ہے کہ فحش اور منکر سے پاک سوسائٹی پیدا ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں فحاشی نہ ہو، جہاں بے حیائی نہ ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو، جہاں رشوت نہ ہو، جہاں کسی کی عزت دوسرے کے ہاتھوں سے پامال نہ ہو. نماز کا اثر ہے ہی یہ کہ یہ انسان کی زندگی میں یا تو نماز ہوگی یا فحش اور منکر ہوگا. الفحش کہیں گے نا تو اس سے مراد زنا ہوتا ہے، زنا اور اس کے سب لوازمات، جس کو بھی آپ جس اینگل سے آج کہہ لیں، ہوموسیکشوالٹی کہہ لیں، لیسبین ہونا کہہ لیں، جو مرضی آپ اس کا ماڈرن سے ماڈرن نام رکھ دیں، وہ زنا ہے. اور منکر کیا ہے؟ نقیرہ سے انکار کرنا، ہر وہ چیز جس کا انسان کی طبیعت انکار کرتی ہے. ادھر سے کیا پتہ چلتا ہے جو اصل میں آج ہم بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے لوگ، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرا گمان نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ. آپ کے ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے، میرا گمان ہے کہ اس میں 80% 90% لوگ نمازی ہی ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ ایسی بول دیجئے فگر. 50%. اور کوئی فگر ہے؟ 50 سے کم 10 سے کم. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ غور سے سنیے گا، کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے ہمیں نہیں پتا، بٹ یہ پتا ہے کہ پاکستان 99% مسلم پاپولیشن کا ملک ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ آپ کو یہ نہ فرق لگے لیکن ہمیں فرق پتا ہوتا ہے. ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں 20-20 میل دور ایک مسجد بھی نہیں ہوتی. آپ کی گلیوں کے کونوں میں سے اذانوں کی آواز آتی ہے؟ صبح فجر پہ 4-6 اذانیں آپ سنتے ہیں، مغرب پہ، عشاء پہ 5 وقت کی نماز تو اونچی اذان ہوتی ہے نا. لوگوں کو ہم مسجدوں میں آتا جاتا نکلتا دیکھتے ہیں نا. مدرسے بھی ہیں بہت سارے جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہوں گے. یعنی اگر ہم ایزیوم کر لیں، امیجن کر لیں एक मुसलमान मुल्क होने के नाते 99% लोगों को नमाज का पता तो है, पढ़ते तो है, कब पढ़े, ज्यादा पढ़े, लेकिन पढ़ते हैं। लेकिन अब अगला सवाल सुनिए, क्या हमारा इर्द गिर्द फुहश और मुनकर से पाक हो गया? आज नमाजें पढ़कर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती, ये क्वेश्चन है। इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर। देखिए, नमाजें पढ़ने वाली सोसाइटी जो है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होती है नमाजें ना पढ़ने वाली सोसाइटी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था, और आपने वो हदीस कई बार सुनी होगी कि उसने आके अल्लाह के नबी से अपने कुछ आदात का तذکرہ किया कि मुझे ये आदत है, झूठ भी बोलता हूँ, चोरी भी करता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, पहले क्या करूँ? आपने क्या कहा? नमाज पढ़ो। कहा नमाज पढ़ो, अच्छा ठीक है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अगले दिन नबी सल्लम को मिला, कहा नमाज पढ़ी थी? कहा पढ़ी थी। कहा जो जाते थे किसी बुरे काम के लिए गए थे, अब सोच में पड़ गया, आगे पीछे तो झूठ बोल देता था, आज वादा किया हुआ कि झूठ नहीं बोलना, तो कह दिया जी किया था वो काम, शराब पी थी? पी थी। जब दो तीन सवालों का जवाब देते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई तो खुद को कहने लगा, कितनी बुरी बात है कि तुम नबी के सामने आके बता रहे हो कि मैंने ये काम किया है, उधर ही बैठे बैठे कहते आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले दिन फिर आ गया, फिर क्या होगा? अगले दफा जब आया तो पूछा, सुनाओ शराब पी थी? कहा बिल्कुल नहीं पी। अच्छा फलां गुना किया था? हाँ वो तो किया था। कहा अच्छा अब छोड़ दो। दो तीन चीज़ों में अल्लाह के नबी सल्लम ने उसको जो झूठ ना बोलने की बात की थी उसकी वजह से उसकी सारी बुराइयां छुट गई। एक शख्स का तस्करा किया गया, अल्लाह के नबी देखिए अजीब शख्स है, नमाज भी पढ़ता है और झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है और ये भी करता है वो करता है। आपने कहा फिक्र नहीं करो, अन करीब इसकी नमाज इससे सब कुछ छुड़ा देगी। तो याद रखिए, डिस्प्रीन खाते हैं ना, उसका असर होता है, पैरासिटामोल खाते हैं असर होता है, आप करेले खाते हैं उसका तबीयत में असर जाता है, गर्म होता है उसका मिजाज, आप कोई गोभी खा लें, दाल खा लें, बादी चीज खा लें उसका असर होता है, ठंडा जूस पी लें उसका असर होता है। जिस तरह इन चीज़ों का जिस्मानी असर होता है ना, इसी तरह नमाज का एक रूहानी असर होता है। किसी सोसाइटी में कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं, इसका फिगर एंड फैक्ट लोगों की मजमुई हालत से दिखेगा। लेकिन जब हालात इससे फर्क हो, मस्जिदों में भी लोग दिखे और बाजार भी भरे हुए हैं, सिनेमा घर भी भरे हुए हैं, फुहश और मुनकर तो मुंह बोल बोल के मुंह चढ़ाता हुआ दिखता है। आप देखिए कि हम अपने मुल्क को अगर सिर्फ सऊदी अरब से कंपेयर कर लें, सिर्फ एक तकाबुल की खातिर, सऊदी अरब भी मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है, तो मुस्लिम तो एक ही होते हैं ना, एक ही मनहज होगा ना। आपको उस पूरे सऊदी अरब में घूम के देखिए, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट चले जाए, मुख्तलिफ शहरों में फिर के देखिए, आपको कहीं कोई कदावर बड़ी छोटी किसी औरत की तस्वीर दिखेगी? बिल बोर्ड्स की बात करते हैं अल्फोहश के नाम पे, बड़े बड़े इश्तेहार बनाकर लॉन के और कॉटन के और ब्रांडेड कपड़े बिकते दिखेंगे। बिकते तो उधर भी हैं, लेकिन उन्होंने कपड़ा बेचा है, औरत नहीं बेची। आज आपके मेरे मुल्क में ये क्यों है, है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रही? और जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी तस्वीर, और लगाते भी वहां है जहां गाड़ी रुकती है। बस ड्राइवर इस बात का शिकवा करते हैं, हाथ से होते होते बचते हैं। औरतें होने के नाते हमारी नजर उठती है तो मर्दों की नहीं उठती होगी, तो ये बताइए कि ये क्यों है? आप किसी से कहकर ये काम करवाएं, आप देखिए किसी मस्जिद वालों से कह दीजिए, किसी मदरसे वालों से, कि जरा सा सर्वे तो करें, पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें हैं, कितने मदरसे हैं, कितने तालीमी इदारे हैं औरतों के मर्दों के? मेरा गुमान है कि हजारों में नहीं, लाखों में होंगे। एक एक शहर में सैकड़ों देखे गए हैं जिनको हम जानते हैं, तो इससे भी ज्यादा होंगे। जब एक मुल्क में इतने लोग नमाज पढ़ते हैं, इतनी नमाज का तस्करा होता है, मस्जिदें लग कर ली नमाजों के नाम पे, रुकू सजदे क्याम में फर्क में 19-20 की कमी बेशी से लोगों को इधर से उधर कर दिया, तो क्या उस मुल्क में फुहश आम होना चाहिए? क्या औरतों को अपनी नुमाइश करके कपड़े बेचने चाहिए? और आप और मैं एक गैर मखसूस तरीके से एक ऐसे माइंड सेट में डाल दिए गए कि अगर ये होंगी नहीं तो बिकेंगे ही नहीं। तो पहले बिकते थे, देखिए आज से 20 साल पहले भी ब्रांड थे, گل احمد کا نام کس نے نہیں سنا، بکتا تھا. تو سب سے پرانا نام میرا حال ہے گل احمد کا ہی ہے. فیصل آباد کی جتنی لونوں کے نام آپ کو یاد ہیں بکتی تھی، ذرا ان کے اونرز کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ کی بکتی تھی. آج وہ کہتے ہیں تصویر نہ بنائیں تو بکتی نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے فحش کے جال میں کس دیا گیا کہ جس میں ہمارے اپنے ذہن بن گئے. میں آپ کو سچ کہوں گی کہ آج کے دور میں آپ 10,000 کا جوڑا لے لیں یا 1,000 کا لے لیں، تصویر اس پہ بھی لگی ہوئی ہے، پہن کے دکھاتی ہیں کہ ایسا سلانا. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنتا جا رہا ہے یہاں رہتے ہوئے کہ تصویر ساتھ نہ آئی تو عقل ہی نہیں کام کرنی کہ یہ سینہ کیسے، پتہ نہیں شلوار ہے یا قمیض ہے. ہم تو اتنے پھوڑے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے قمیض کو شلوار ہی نہ سی دیا. اور ان کے بازو نہیں ہیں تو اب ہم کیوں بازو لگائیں، کیونکہ تصویر میں تو بازو پہنے ہی نہیں تھے اس نے. آپ فیل کریں کس طرح سے فحش ہمارے ارد گرد آ رہا ہے. کیا ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ آپ اور میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں آپ کو کیا بتانے آئی ہوں؟ کیا آپ کو نہیں پتا نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا کوئی یہ نئی بات ہے؟ کیا ہم سارے نیو مسلمز ہیں؟ کیا ہم ریورٹ ہیں کہ بیٹھے اور کہیں لوگوں اٹھو نماز پڑھو؟ آپ مسلمانوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ یہ شعور عام ہو چکا ہے اور ہونا چاہیے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نماز پڑھے. آج حال کیا کہ کوئی پانچ وقت نماز پڑھے کہتے ہیں بڑا ریلیجس ہے، بڑا مذہبی ہے، پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. حالانکہ پانچ وقت نماز پڑھنا اس کا یہ نہیں مطلب کہ یو آر ویری ریلیجس، اس کا مطلب ہے کہ یو آر مسلم. یہ تو لیسٹ منیمم ہے، یہ تو ایک بنیادی اکائی ہے. جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. حدیثیں موجود ہیں، میں یہاں فتوے دینے نہیں آئی، نہ میں آپ کو ڈرانے آئی ہوں، لیکن نمازی اور بے نمازی کے بیچ میں حد فاصل نماز ہے. بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نہیں پڑھتا. مغرب کا وقت ہو جائے، 10 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے 9 لوگ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، مان لیجئے وہ مسلمان ہے، ایک بیٹھا رہا مان لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو فتووں کی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی اس وقت. لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی زندگیوں میں وہ دین کا رنگ کیوں نہیں؟ ہمارے ارد گرد ہر قسم کا فحش آ رہا ہے. چلیے ان کو تو چھوڑیے، انہوں نے تو مارکیٹنگ کرنی ہے، اپنے کپڑے بیچنے ہیں. میں تو اس پہ ایک ہی بات کہتی ہوں، ہر سال آتی ہوں تو اسی درد کے ساتھ جاتی ہوں کہ کوئی تو ہو ہم میں سے جو اپنی آواز بلند کرے. آپ جتنی سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں میرے سمیت، ہم سب کپڑے خریدتے پہنتے ہیں، سب ہیں، کیا ہم اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے ان کمپنیز تک، ان کے مینیجرز تک، ان کے آؤٹ لیٹس پہ جا کے کہ دیکھیے یہ خواتین کی نمائش روک دیجئے، ہم ویسے بھی آپ کے کپڑے لے لیں گے. ہمیں جسم کی نمائش نہیں کرنی، ہماری ضرورت ہے ہم لے لیں گے. آپ بات کر کے دیکھیے، ایک کرے گا وہ چونچا کریں گے، دوسرا کرے گا تھوڑا سا سوچ لیں گے، تین چار ایک دن میں 4-5 کسٹمر یہ کمپلین کر دیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کہیں گے ہماری بلا سے. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا کے جاتی ہوں، آج سے شاید آج 2017 ہے، 10 سال پیچھے چلے جائیں. 2007 میں عام لون کا سوٹ جو ہے وہ 1,000-1,200 میں آتا تھا. وہی لون ہے، وہی کپاس اگ رہی ہے آج بھی آپ کے ملک میں. آج آپ بھی دنیا کا سب سے بیسٹ ملک ہیں کاٹن پروڈیوسنگ، پر آج 1,000 والا جوڑا 5 کا ضرب کیوں لگا؟ جا کے پڑھیے، فگرز پڑھیے. یہ 5 کا فگر اس کسان کو آج بھی 1,000 میں سے کوئی 400-500 روپے ہی دیتا ہے اس جوڑے کے. یہ اوپر کے جو 4,000 ہیں نا، یہ مارکیٹنگ کمپنیاں اور یہ ماڈلنگ اور یہ فلمیں بنانی اور پوسٹر بنانی، یہ ایک ایک پیسہ میرے آپ کی جیب سے نکلتا ہے. یہ 5,000 کا جوڑا واللہ ہی 2,000 کا ہو سکتا ہے اگر یہ اتنی بیچ میں سے ماڈلنگ ختم ہو جائے تو. میں اور آپ دے رہے ہیں اس کے پیسے، یہ ہمارے پیسوں سے اسپانسر ہو رہے ہیں. وجہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز. اور آپ دیکھیے مائنڈ سیٹ، میں نے ان 2-4 دنوں میں ادھر سے ادھر سے گزرتے میں جو 2-4 منظر دیکھے، ایسے لگتا ہے مفت بکتی ہے، جتنا مہنگا اتنا زیادہ. اور ہونکوں کی طرح، یا کیا کہوں، یعنی بھوکوں کی طرح، ندیدوں کی طرح، 4-4, 10-10 ہینگر ہاتھ میں پکڑتی ہانپتی کانپتی عورتیں کہ سیل لگ گئی ہے. وہ بھی اپنا کوڑا کرکٹ سارا بیچ لیتے ہیں سیل میں کہ آپ ان کو بیوقوف بناؤ. نہ لوگ ڈیزائن دیکھتے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. میں کسی کے ساتھ ایک جگہ کھڑی تھی اور اس در سیل لگی ہوئی تھی، اور بلیو می کہ پوری بلڈنگ تھی جو اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اور کاؤنٹروں پہ کھڑی عورتوں کے ہاتھوں میں عورتیں جیسے ایسے اٹھا رہی تھی، یوں یوں صرف اوپر سے سیل کر دیکھتی تھی اس پہ کتنے پرسنٹیج، صرف ایک نام اور پرسنٹیج، ڈیزائن، رنگ. مجھے نہیں لگتا اس وقت اتنی تیزی میں ان کا برین بھی کام کرتا ہے کہ یہ مجھے سجے گا بھی کہ نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ کل 5 کا تو آج 3 کا مل گیا. پہلے ہم ضرورت پہ خریدتے تھے. سچ بتائیے، آج جب بھی کوئی شاپنگ خود کرنے جاتا ہے ضرورت پہ جاتا ہے؟ क्या वाकई हमारे पास गर्मियों के कपड़े नहीं है, सर्दियों के नहीं है? मैं कहती हूँ हम सारी जिंदगी भी ना इसके बाद बनाएं तो हमारे ये मरने तक तो काफी है, एक ही जोड़ा चाहिए इसके बाद, बाकी तो हमारे पूरे हैं। मैं नहीं कहती कि ना बनाएं, आप बनाएं, पहने, दूसरों को भी दें, बट कहने का मतलब इस वक्त फुखश है, इसका सदबाव कीजिए। आप जिन जगहों पे जाती हैं लेटर्स लिख के जाएं, आप लोग इदारे में हैं, कोई आपके इधर है उनसे एक लेटर लिखवा लें, चले वो ही लोग उनको ही बातें करेंगे ना, ये मदरसों वालों ने हमें हमारा जीना दराम किया, लेकिन जाके बात तो कीजिए कि हम आए थे लेने बट लिए बगैर जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ जेब नहीं दी, ये पसंद नहीं आती। दूसरी फुखश की चीज़ जो मैंने अपने इसी ट्रिप में इतफाक़न ही देखी, इतना तेज म्यूजिक चलता है एक जगह, किसी बच्ची को बहलाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड साथ थे, मैकडोनल्ड वो खुद को कहते हैं, पहले नहीं था, ऑर्डर दिया, जो ही ऑर्डर दिया और भी लोग आने लगे, उन्होंने इतना तेज म्यूजिक चलाया कि कान पड़ी आवाज न सुनाई दे, और वो जो ऑर्डर पास कर रहे होते हैं किसका आगे, उनको चीख चीख के बोलना पड़ा था कि आपकी बारी ये ले रहे। तो मैं उनके मैनेजर के पास गई, खड़ी थी वही मैं, तो मैंने कहा किधर है, उन्होंने कहा ये, मैंने कहा सिस्टर आप, हम तो यहाँ खाना लेने आए हैं, हम म्यूजिक सुनने तो नहीं आए। कहती कस्टमर्स डिमांड है। उसने मुझे देख के सोचा होगा ये होगी किसी गांव में से पड़ी हुई, इसको क्या पता कि कस्टमर क्या होते हैं वो। कहती ये कस्टमर्स की डिमांड है। तो मैंने कहा आई एम योर कस्टमर, तो आप बंद कीजिए। अब उसको थोड़ी सी समझ आई ये क्या कह रही हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा आपको पता है अमेरिका, मैंने 4-6 जगहों के नाम लिए जहाँ जहाँ मैंने देखा हुआ था, मैं वैसे तो नहीं कहती, मैंने कहा मैंने आज तक इतना ऊंचा म्यूजिक, और वहाँ म्यूजिक होता ही नहीं है, इतना ऊंचा म्यूजिक जो आपने चलाया हुआ है, वल्ला ही अगर बाहर के मुल्क में किसी स्टोर में चले पुलिस को लोग बुला लेंगे, सू कर देंगे। लोग चूज करना चाह रहे हैं क्या लें, और इतना धम्मा चौकड़ी वाला म्यूजिक है, डिस्ट्रैक्शन है। खैर थोड़ी सी मैंने बात की तो फिर कहती अच्छा हम बंद कर देते हैं। कहती लोग कहते ही नहीं। मैंने कहा मैंने आज कहा है। वहाँ एक और सिस्टर खड़ी थी तो वो भी मेरी बातें सुन रही थी, तो पहले तो वो मुझे समझ रही थी कि शायद मैं किसी मदरसे से आई हूँ, लोग मदरसे ही समझते हैं निकाब और हिजाब को देखकर। तो थोड़ी सी बातचीत में उसको जब पता चला कि मैं कहाँ से आई हूँ, किधर रहती हूँ, तो फिर वो मुझे ऐसे देख रही थी कि अच्छा ये क्या है, और वो यानी वो एग्रेसिव थी, उसको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी। लेकिन आप देखिए कि मैंने बात की ना, थोड़ी देर में बंद हो गया म्यूजिक, वो उनकी मैनेजर मेरे पास आई, हम ऊपर चले गए। उसके बाद कहती कि अब आप चेक कर लें, आप ठीक है ना? मैंने कहा ऊपर तो नहीं आ रही। कहती अब नीचे भी नहीं आ रही। देखिए सिर्फ एक मेरी आवाज़ थी ना नकारखाने में तोती की, दूसरा भी आके यही बोले, तीसरा भी यही बोले, चौथा भी ये बोले, क्या ये ख़त्म नहीं होगा? आज आपका खाना धोबर हो जाता है बाहर सिर्फ इस वजह से कि म्यूजिक इतना है। तो कहने का होता है कि फुखश क्यों है इतना। चलिए ये तो छोड़िए, मैं बड़े लोगों की बातें, हम अपनी बातें क्यों ना करें।